نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را، یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مبین کی. بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا پچھتا کر کہیں گے، کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ہم قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اس دنیا میں انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے، وہ صرف امتحان کے لیے ہے اور ایک تھوڑے وقت کے لیے ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس آزادی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے. اب وہ دھوکا کیا ہے کہ شاید ہم ہمیشہ یہاں پر رہیں. لیکن ایک وقت بہت جلد آنے والا ہے جب انسان کی یہ آزادی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت اس کے سامنے امتحان ہوگا، سوال ہوگا. لیکن آج چونکہ اس وقت کے بارے میں ہمیں احساس نہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو دنیا کی عیش و عشرت میں محو ہو چکے ہیں، کل جب اپنا انجام دیکھیں گے تو اس وقت حسرت سے پکاریں گے اور کہیں گے، کاش ہم بھی اسلام لاتے، ہم بھی اطاعت گزار ہوتے، ہم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. لیکن آج وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے, جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, چھوڑو انہیں, نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے, یہ کھائے پیے اور مزے کرے. کیونکہ ہر دور میں لوگوں کی تمنا اور خواہش یا خواہشات میں سب سے پہلی خواہش یہی رہی کہ کھائے پیے مزے کرے اور زندگی گزار دے. جیسے وہ مشہور کہاوت ہے کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, اور زندگی کا یہی مقصد لوگوں نے بنا رکھا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی کا یہ مقصد ہو وہ پھر دنیا میں تو نہیں سمجھتے, ہاں ایک وقت آئے گا کہ وہ سمجھ جائیں گے. فسوف یعلمون, ان قریب وہ جان لیں گے, لیکن اس وقت پچھتانا کسی کام نہ آئے گا. اس وقت تو محض انسان کے سامنے اس کا انجام ہی ہوگا. وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم, ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. عموماً لوگ دھوکا کہاں سے کھاتے ہیں؟ جب وہ غلط کام کرتے ہیں اور فوری طور پر سزا سامنے نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں درست ہی کر رہے ہیں. فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں کہ غلط کام کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے. ہر انسان کی اور ہر قوم کی ایک خاص آزادی کی مہلت ہے, لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر زیادہ وقت نہیں دیا جاتا. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے, کیونکہ ان کی زندگی کا رخ کچھ اور ہے. وہ زندگی سمجھتے ہیں محض کھانے پینے کو, دنگلیا کرنے کو. اور جو شخص بامقصد طور پر جیتا ہے اور اس چیز کی قربانی کرتا ہے تو دوسروں کے نزدیک پھر دیوانہ ہی ہوتا ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر نہیں آتا, ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے, وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, جس وقت یہ چیلنج دیا گیا تھا تو یہ ذکر یا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, تو اس وقت کے ظاہری تمام انکارات اس کے بالکل خلاف تھے. یعنی یہ چیلنج ایک طرف تھا اور صورتحال یا اس وقت کے جو حالات تھے وہ بالکل مختلف تھے. اس وقت کے حالات کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح 1400 سال پہلے ایک ایسے شہر میں جہاں لکھنے پڑھنے والے بھی انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے, لکھنے پڑھنے کے لیے نہ تو کاغذ استعمال ہوتا تھا اور نہ ہی ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کے کچھ زیادہ سامان تھے. خود جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور ان کے ساتھی, وہ سب ایک ایسی حالت میں تھے کہ ہر وقت خطرات میں گرے ہوئے تھے. اور پھر تاریخی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی زبان ایسی نہیں جو اتنے 100 سال تک محفوظ رہی ہو. یعنی دنیا میں بے شمار قومیں آئیں, بے شمار زبانیں آئیں, بہت ترقی یافتہ اقوام کی زبانیں بھی تھی, لیکن ایک وقت آیا کہ وہ پڑھی بھی نہیں جا سکتی. جیسے انڈس ویلی کی جو تہذیب ہے موئنجو دڑو کے زمانے کی, وہ بہت ہی اپنے وقت کی ترقی یافتہ سولائزیشن تھی, لیکن ان لوگوں نے جو زبان استعمال کی اور جو لکھے اسکرپچر اب بھی ان کے موجود ہیں ان کو کوئی بھی آج پڑھ نہیں سکتا. اسی طرح مصریوں کی زبان بمشکل کچھ تھوڑی بہت پڑھی گئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی پڑھی نہیں جاتی. اسی طرح دنیا کی اور بہت سی گزشتہ دور کی اقوام جو ہیں ان کی تحریریں محفوظ نہیں رہی, کتابیں محفوظ نہیں رہی, لیکن قرآن پاک 1400 سال گزر چکے, اس کی زبان بھی محفوظ ہے اور اس کے اندر پایا جانے والا ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت بھی محفوظ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہی, صرف اسی ایک کتاب کو یہ سعادت حاصل ہے. اور یہ اس بات کی پوری گواہی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے. یہ حفاظت محض انسانی حفاظت نہیں, یہ حفاظت دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور مسلمان ہی دنیا میں وہ واحد امت ہے جن کے پاس ان کی ہدایت کا سامان بالکل صحیح معنوں میں بغیر کسی تبدیلی کے پوری حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سے گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس تماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا رہا ہے، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ زمین پر جو چیز نظر آتی ہے آسمان کی، وہ ستارے ہی ہیں، اور یہاں ان کے لیے بس بروج استعمال ہوا ہے۔ بروج ظاہرہ ہونے والی نمایاں چیز کو کہتے ہیں، اور قرین قیاس یہی بات ہے کہ اشارہ ہے گیلیکسیز کی طرف، کہ آسمان تک وہی چیز ایسی خوبصورت ہے کہ جو بسا اوقات زمین والوں کو بغیر کسی مشکل کے نظر آتی ہے، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن بن لے، اور جب وہ سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس نے پہاڑ جمائے، اس نے ہر نو کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی کلی مقدار کے ساتھ اگائی، اور اس نے معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ یہاں پر خاص طور پر جو لفظ قابل غور ہے موزون کا ہے۔ موزون کا معنی معلوم بھی ہے، اور موزون کا معنی یعنی اندازے کے مطابق بھی، جیسے اردو میں بھی لفظ موضوع استعمال ہوتا ہے، یہ مناسب مقدار میں۔ جتنے بھی زمین پر پودے اور مختلف قسم کے درخت اور جانور پائے جاتے ہیں، ان کے اندر اپنی نسل کو بڑھانے کی اتنی زیادہ استعداد ہے کہ اگر صرف ایک قسم کی چیز کو بڑھنے کا موقع مل جائے تو ساری زمین اس سے بھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے اختیار کر رکھے ہیں کہ جس سے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے اور کنٹرولڈ ہے، اور اس سے آگے نہیں جا سکتی، اور اس سے زمین پر ایک توازن قائم ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کے لیے لمٹس مقرر کی ہیں، حد بندی کا اصول بنایا ہے۔ مثلا ہوا ایک حد کے اندر چلتی ہے، حالانکہ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آندھی بھی چل جاتی ہے، اور اگر ہر وقت آندھیاں ہی چلتی رہیں تو زمین پہ جینا کس قدر مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سورج ایک مخصوص اندازے پر ہے، اگر تھوڑا سا بھی آگے آ جائے ہر چیز جل کر رہ جائے، اگر تھوڑا سا پیچھے چلا جائے اس اندازے سے تو زمین برف بن جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ زمین کی جو کشش ثقل ہے، یعنی گریویٹیشنل پل جو ہے اس کے اندر، اگر یہ اپنے موجودہ اندازے سے کم ہو تو یہاں کوئی چیز ٹھہر نہ سکے، اور اگر یہ زیادہ بڑھ جائے تو ہمارے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو جائے۔ زمین پر انسانوں اور دیگر چیزوں کی نقل و حرکت ایک مصیبت ہو کر رہ جائے، کہ ہر چیز کسی ہی چلی جائے زمین کی طرف، اپنا وزن ہی کئی گنا انسان کو زیادہ معلوم ہونے لگے۔ پھر اسی طرح اگر زمین کی جسامت جتنی اب ہے اس سے دگنی ہو جائے تو کشش ثقل بھی کافی بڑھ جائے۔ اسی طرح یہ ہے کہ پانی کا اندازہ اور باقی تمام چیزوں کا، انسان کی خوراک میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ زیادہ ہے، مثلا مویشی قسم کے جانور زیادہ ہے بہ نسبت شیر چیتے کے، یعنی بکریاں اور بھیڑوں کی تعداد جتنی ہے اتنی شیروں کی نہیں ہے۔ اگر یہ ترتیب الٹ ہوتی تو آپ دیکھتے کہ پھر حال کیا ہوتا، وہ تھوڑی بہت جو بکریاں ہوتی وہ بھی وہ سارے کھا جاتے۔ اسی طرح پرندوں کی اور باقی جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے جو تعداد اور جو حد رکھی ہے وہ اس کا اپنا اندازہ ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سب چیزوں کو انسانوں کے علاوہ اس کائنات کی کسی دیکھی ہوئی چیز کے علاوہ کو ان سین چیز کنٹرول کر رہی ہے اور وہی ہے اللہ رب العالمین. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. یعنی ہر انسان کو اگر یہ کہا جاتا کہ زندگی میں جو پانی تم نے استعمال کرنا ہے وہ سارا ایک ہی دفعہ اکٹھا کر لو، تو اس کو اکٹھا کر کے رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر ٹینکی میں پانی کچھ دن بند پڑا رہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے سمیل آنے لگتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کا پانی ہمیں دیتے ہیں، پھر باقی پانی بہ کے واپس سمندر میں جاتا ہے، وہاں سے جتنا پانی روز اٹھتا ہے اتنا ہی پانی واپس سمندر میں جاتا ہے. وہ ایک الگ ریسائکل ہے، اس کا بھی ایک اندازہ ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ سمندروں کا پانی زیادہ اوپر چلا جائے اور پھر واپس نہ پلٹے. انسان استعمال کرتے ہیں، پودے استعمال کرتے ہیں، پرند چرند استعمال کرتے ہیں اور باقی پانی پھر واپس سمندر میں چلا جاتا ہے. یہ ترتیب کس نے قائم کی، یہ بیلنس کس نے قائم کیا؟ اللہ رب العزت ہی سب قائم کرتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ کس طرح گلیشیئر کی شکل میں، پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں، جھیلوں کی شکل میں، ندی نالوں کی شکل میں اور زمین کے اندر پائی جانے والی زیر زمین جو سٹریمز ہیں ان کی شکل میں انسان کے لیے پانی کو محفوظ کیا گیا. حتیٰ کہ سمندر جس کا پانی کڑوا یا کھاری ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں اور مختلف سمندر کا سفر کرنے والے لوگ وہاں سے حاصل کرتے رہے ہیں. یہ سب اندازہ کس کا ہے، یہ سب رزق کے سامان کس نے پیدا کیے؟ اللہ رب العزت نے ہی. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. یعنی دنیا میں انسان کو بسانا پھر یہاں سے اٹھا لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف سے ہوتا ہے. اگر انسان کی مرضی سے ہوتا تو شاید بہت سے لوگ دنیا میں آنا ہی نہ چاہتے اور جو آ چکے ہیں وہ جانا ہی نہ چاہتے، لیکن اس معاملے میں انسان کی مرضی کو نہیں دیکھا گیا. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد سے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو نکل گیا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے. مہلت سے مراد یہاں کیا ہے؟ زندگی، کہ میں اس دن تک جیتا رہوں جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا، یہ راستہ ہے سیدھا جو مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکیں گے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. وہ جہنم کیا چیز ہے؟ لہا سبعۃ ابواب، اس کے ساتھ دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. ان دروازوں کے نام امام شوقانی نے بیان کیے اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم کے ساتھ طبقے بھی ہو سکتے ہیں جس میں مختلف طرح کے لوگ رکھے جائیں گے. ایک ہے جہنم جس میں عام گناہگار ہوں گے، دوسرا ہے لغا جس میں یہود ہوں گے، تیسرا ہے حطمہ جس میں عیسائی ہوں گے، چوتھا ہے شاہیر جس میں صابی ہوں گے، پانچواں ہے سقر جس میں مجوسی ہوں گے، چھٹا ہے جہنم جس میں مشرکین ہوں گے، اور ساتواں ہے غاویہ جس میں منافقین ہوں گے، کیونکہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و عیون، اس کے برعکس متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے انسانوں سے تعلقات میں کبھی کبھی کچھ ناخوشگوار چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جنت میں کوئی انسان ناخوشگوار فیلنگ کے ساتھ نہیں جائے گا، سب انسان صاف دل کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. یہ گمان اور حسد اور انسانی تعلقات کی خرابی کے اسباب دنیا میں تو ہیں، لیکن جنت میں ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے گا اور انسانوں کے دل صاف کر کے وہاں بھیجا جائے گا. اسی کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ایسا ہے، یعنی بغض و عناد ہے، وہ نکال لیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے نہر الحیات کو روکے جائیں گے اور پھر لوگوں کے اندر سے وہ ساری چیزیں دھو دی جائیں گی تاکہ صاف ستھرے ہو کر نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ اندرونی طور پر بھی پوری طرح پاک صاف ہو کر وہ جنت میں داخل ہو، اور اسی وجہ سے تو جنت میں امن و امان ہوگا، خوشی ہوگی. ورنہ اگر حسد کے ساتھ، بدگمانی کے ساتھ، بغض و عناد کے ساتھ انسان وہاں جائے گا تو جنت کو بھی جہنم بنا دے گا، جیسے دنیا کی جنت بعض لوگ ایسے ہی جذبات کے ساتھ جہنم بنا دیتے ہیں. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا ولا تمرضوا أبدا، اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم کو موت نہ آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی یہاں سے جانے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں، اب یہ ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم کیا ڈیزرو کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کس کے قابل بناتے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنا دو. جب وہ اس کے ہاں آئے اور کہا سلام ہو تم پر، اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے، مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتو وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہو؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنی ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. پھر جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے، یعنی کوئی نصیحت ان پر اثر نہ کر رہی تھی۔ آخر کار پو پھٹتے ہی صبح ہوتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ایک دھماکہ ان کے لیے کافی ہو گیا۔ دھماکے سے موت کیوں ہوتی ہے؟ بات یہ کہ شور کو ڈیسیبل میں ناپا جاتا ہے، اور یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ 175 ڈیسیبل کا شور انسان کو مار سکتا ہے۔ یعنی اگر کچھ بھی اور نہ ہو، اتنی زور کی چیز ہو جس کا پیمانہ 175 ڈیسیبل ہو، اس سے انسان صرف شور سن کے مر سکتا ہے۔ اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ للمتوسمین، متوسم کہتے ہیں جو علامت سے پہچان جائے، دیکھ کر شناخت کر لے، گہری نظر سے جائزہ لینے والا۔ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے، یعنی وہ تجارتی شاہراہ جو شام سے مکہ تک جاتی ہے، اس کے کنارے یہ بستی راستے میں موجود ہے، اور اہل عرب اس سڑک سے بارہا گزرتے تھے اور ان بستیوں کو جو ادھر چکی دیکھتے بھی تھے، اسی لیے ان کو اس سے سبق لینے کو کہا جا رہا ہے۔ اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں گھنے جنگل کو، یہ بہت بڑے درخت کو۔ قوم شعیب کا نام ہے اصحاب الایکا، کیونکہ یہ لوگ درخت کو پوچھتے تھے۔ آج کل آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں دیکھیں، جہاں کہیں بہت بڑے بڑے پرانے درخت ہوں گے تو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، پرانے زمانے سے یہ سب کچھ ہوتا چلا آیا۔ اور ایکا والے ظالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے، جس کا نام مدین تھا، پیچھے بھی اس کا واقعہ گزر چکا ہے، اور تبوک کے قریب یہ جگہ واقع تھی۔ ان کی تجارتی شاہراہ پر یہ علاقہ بھی واقع تھا، اس لیے نصیحت کرتے ہوئے ایک ہی موقع پر دونوں بستیوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں،